الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. بات یہ چل رہی تھی کہ فرعونی لوگ جب غرق کر دیے گئے تو اس کے اوپر آسمان اور زمین کوئی نہیں رویا اور ان کو توبہ کرنے کے لیے مہلت اور جھیل بھی نہیں دی گئی. اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے جس جگہ کے اوپر وہ نماز پڑھتا تھا اس کی نماز کی جگہ بھی رونے لگتی ہے, اس لیے کہ وہ سونی پڑ گئی عبادت سے. اسی طریقے سے جہاں سے اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر چڑھتے تھے وہ اعمال کے چڑھنے کی جگہ بھی روتی ہے, کیونکہ اب اعمال کا چڑھنا اور گزرنا وہاں سے بند ہو جاتا ہے. ایسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن کے لیے آسمان کے اندر دو دروازے ہوتے ہیں, ایک دروازہ اس کے رزق کے آنے جانے کا, دوسرا دروازہ اس کے اعمال کے داخل ہونے کا. جب انسان کی موت ہوتی ہے تو دونوں دروازے روتے ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنو اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دے دی. مہین سے مراد ہے جس عذاب کے ذریعے سے بنو اسرائیل کو ذلیل کیا جاتا تھا, اور وہ عذاب کون سا تھا؟ ان کے بچوں کا قتل کیا جانا, ان کی عورتوں سے سخت کام لیا جانا. من فرعون, فرعونیوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت سے ہم نے نجات دے دی. انہ کان عالیم من المسرفین, فرعون بہت دادا گیری کرنے والے لوگوں میں سے تھا, سر چڑھنے والوں میں سے, بڑائی مارنے والے لوگوں میں سے تھا, اور اسراف کرنے والے, زیادتی کرنے والے مشرکین میں سے تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ, اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کو پسند کر لیا, چن لیا ان کی حالت کو جاننے کے باوجود تمام عالم والوں کے اوپر, یعنی بنی اسرائیل کی تمام تر کمزوریاں ہم کو معلوم تھی, ہمارے علم میں تھا, پھر بھی ہماری حکمت بالغہ کے پیش نظر ہم نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا, بڑی اونچی فضیلت عطا فرمائی. ہم جانتے تھے کہ یہ بڑے شریر اور تین قسم کے لوگ ہیں, پھر بھی ہم نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. بنو اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دیا وہ وقتی تھا اور جزئی تھا. وقتی یعنی اپنے زمانے کے وقت تک, اور جزئی یعنی تمام چیزوں میں فضیلت نہیں, چند چیزوں کے اندر, جیسے من و سلوہ ہے, کثرت انبیاء کی بعثت ہے. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایسے احکام, ایسے معجزات, ایسی آیتیں عطا فرمائی تھی جس کے اندر جو ہے کھلم کھلی نعمت تھی یا کھلم کھلی آزمائش تھی. بلا بمانا نعمت بھی اور بلا بمانا آزمائش بھی, دونوں صورت کے اندر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی بندے کا امتحان لیتے ہیں, اور مصیبت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی امتحان لیتے ہیں. ان ہؤلاء لیقولون, یہ مکہ کے کافر لوگ ایک بات کہتے ہیں, یہ ان کی توہین کے انداز میں اس بات بیان کی جا رہی ہے, کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، وہ ہمارا پہلی مرتبہ کا مرنا ہو چکا اور ہم دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے نہیں. دیکھو یہاں بہت اچھی طرح دھیان رکھنا، موتتنا الاولى سے مراد ہے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے جو عدم میں تھا، اس عدم کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، ورنہ اس دنیا کی زندگی کے بعد والی موت مراد نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی کے بعد موت آوے، موت کے بعد آدمی دوبارہ آخرت میں زندہ ہوئے، وہ مراد نہیں، ورنہ تو پھر کفار باس بادل موت سے مقر ہو جائیں گے، حالانکہ وہ تو منکر ہے. اس لیے یہاں مراد لینے کا، کافر لوگ یوں کہتے تھے ایک مرتبہ ہم موت کی زندگی گزار چکے، کون سی؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے جب ہم عدم میں تھے، کچھ نہیں تھے، بس وہ ہمارے اوپر موت آ گئی، اب دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے گا نہیں. وما نحن بمنشرین فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، اگر مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو ہمارے آبا و اجداد کو لاؤ اگر تم سچے ہو تو. یعنی ہمارے آبا و اجداد کون؟ قصی بن کلاب، کعب بن مرہ، یہ سب جو انتقال کر گئے، قریش کے اجداد، وہ سب کو ذرا زندہ کر کے بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کرنے والے ہیں. اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کیا یہ مکہ کے قریش بہتر ہے یا تبع کی قوم بہتر ہے؟ یقیناً وہ لوگ مجرم تھے. والذین من قبلہم، اور تبع والوں سے پہلے جو امتیں تھی ہم نے ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا، یقیناً وہ لوگ جو ہے بڑے جرم کرنے والے تھے. اب یہ تبع کون ہے یہ ذرا سمجھنا چاہیے. اس کی جمع آتی ہے تبابعا، پھر ان کی نسبت آتی ہے یمن کی طرف، یمن کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں تبع یمن یا تباب اے یمن. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی یمن کے بادشاہوں کا ایک لقب تھا. جس طرح قیصر روم کے بادشاہ کا لقب، اس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب، فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب، اس طرح تبع بھی یمن کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا. اب یہ جو تبع بادشاہ ہے اس کا تعلق ہمیر سے ہے، اسی لیے تبع ہمیری بھی اس کو کہا جاتا ہے. بڑی ہا میم یا را پھر یا، ہمیر ہمیری کہتے ہیں کہ اسی بادشاہ جس نے بہت سارے اچھے اچھے کارنامے انجام دیے، وہ تو بہت نیک صالح آدمی تھے. نہ مفسر نے ایک رائے یہ نقل کر دی کہ وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ نیک صالح آدمی تھے، نبی اور پیغمبر نہیں تھے. ان کو تبع اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے ماننے والے، ان کی اتباع کرنے والے بہت زیادہ تھے. تابع، تابع یعنی ماننے والے، اتباع کرنے والے بہت زیادہ تھے، اس اعتبار سے ان کو تبع کہا گیا ہے، اتباع تھے. اور بات کہتے ہیں کہ وہ جو ذوالقرنین کے واقعے میں لفظ آیا کہ ثم اتبع سببا، اس سے یہ تبع کا لفظ بنا, یعنی تبع نے بھی لشکر اور سامان کو لے کر کے دنیا کے دور دراز علاقوں کے سفر کیے, مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے چلے گئے, یہاں تک کہ وہ دنیا میں جہاں سورج نکلتا ہے وہاں تک فتوحات کرتے ہوئے پہنچ گئے. اس اتبع سببا مع اکثره الى مطلع الشمس في جانب المشرق فلذا يسمى تبعا, اس لیے بھی ان کو تبع کے لقب سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ تبع کی وجہ تسمیہ مفسرین نے لکھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ تبع نبی تھے یا نبی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 900 سال پہلے یہ ایمان لائے تھے, اور ان کے ایمان لانے کی بنیاد یہودی بنے تھے, یہود علماء ان کے ایمان لانے کی بنیاد بنے تھے, اور یہودیوں نے تورات کتاب کے حوالے سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بتلائی تھی, اس لیے وہ مسلمان ہو گئے. ہوا یہ کہ ان کا دارالسلطنت تو سنا اور ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی پورے بر صغیر افریقہ میں, سعودی عربیہ اور یہ عرب ممالک یمن وغیرہ وہ افریقہ بر اعظم میں آتے ہیں, بر اعظم افریقہ کے حصے ہیں, تو نیچے تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی دور دراز کے علاقوں تک. تو یہ بادشاہ لوگ سال دو سال میں اپنے پوری مملکت کے دورے کیا کرتے تھے, تو تبع بھی نکلے اپنی مملکت کے دورے کے اندر, تو سفر کرتے کرتے یثرب پہنچے. ان کے لشکر میں 400 علماء تورات تھے جو سب کے سب تورات کے حافظ تھے, اور اس زمانے میں بادشاہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھائی ابھی پہنچے آدھے گھنٹے میں آگے نکل گئے, وہ تو گھوڑوں گدھوں خچروں کا ہاتھیوں کا سفر, کسی شہر میں گئے تو وہاں کئی کئی دن پڑاؤ ڈالا, نظام حکومت سب کاروبار حساب کتاب سب جانچا پھر آگے بڑھے. تو تبع نے وہاں جا کر کے قیام کیا. ان کی کنیت ابو قریب بتلائی جاتی ہے, جس تبع کا یہاں قرآن میں تذکرہ ہے ان کی کنیت ابو قریب اور ان کا نام اسعد ہے. اب یہ وہاں رکے ہوئے تھے, تو یہ 400 علماء یہود تورات کے علامہ یہ سب آپس میں بات کرنے لگے کہ تورات میں نبی آخر الزمان کی دار الہجرت کی جو علامات آئی ہے وہ علامت اسی شہر میں معلوم ہوتی ہے. انہوں نے مزید غور و خوض کیا, علامات کو ملایا, تو ان کو پورا یقین ہو گیا کہ یہی شہر نبی آخر الزمان کی ہجرت کی جگہ ہے. لہذا ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب تو ہم یہاں پر رک جائیں گے, ہم آگے نہیں بڑھیں گے, اور اللہ کے آخری نبی کے استقبال میں یہی ہم مقیم ہو جائیں گے. کے شاہی قافلے میں چل رہے تھے, اسی لیے بادشاہ کی اجازت کے بغیر تو رک نہیں سکتے, تو تبع بادشاہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں یہاں قیام کرنا ہے. تو تبع نے پوچھا کیوں یہاں قیام کرو گے, تو انہوں نے تورات کی آیتوں کی روشنی میں بتلایا کہ یہی یثرب شہر ہے جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لانے والے, اسی لیے ہم یہی پر مقیم رہنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بہت اچھی بات. اس نے 400 کے 400 علماء یہود کے واسطے مکان تعمیر کروائے کہ تم آخری نبی کے انتظار میں آ رہنا چاہتے ہو, مکان تعمیر کروائے, 400 کے 400 کی اپنے خرچے سے مدینہ میں شادی کروائی, پھر ان 400 کے 400 علماء کو زمین جائیداد خرید کے دی کہ تم اپنا گزران کیسے چلاؤ گے, لو زمین خرید کے دیتا ہوں, تم اس میں کاشتکاری کرنا اپنا گزران چلانا, اور پھر ایک مکان الگ الگ بنایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے، اور وہ مکان الگ تھلگ بنا کر کے تیار کر کے اس کو تالا لگا کر کے وہ 400 میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو وہ چابی حوالے کر دی، اور یوں کہا کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے یہاں تشریف لے آئے تو ان کو یہ چابی دے دینا. اور یہ شاعر تھے سبا بادشاہ، اور اشعار میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ اچھی باتیں لکھی، اپنے ایمان کا اظہار کیا، اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور وہ اشعار نامہ ایک تختی پر کندہ کیا ہوا وہ بھی اس عالم کو حوالے کر دیا. اور یوں کہا کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی کے اندر آخری نبی کی ہجرت نہیں ہوئی تو تم اپنے بیٹے کو وصیت کر دینا اور یہ چابی حوالے کر دینا، اور بیٹے کو یہ کہہ دینا کہ اگر اس کی زندگی میں بھی ہجرت نہیں ہوئی آخری نبی کی تو وہ اپنے پوتے کو دے دے دے. اس طرح نسل در نسل وصیت میں یہ چابی اور یہ اشعار نامہ یہ دو چیزیں تم بادشاہ نے چھوڑ دی. چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو اس 400 علماء کے جو سب سے بڑے عالم تھے اسی کی اولاد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پاس نسل در نسل چابی چلی آ رہی تھی. جو سبا بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے مکان بنوایا تھا اس مکان کی چابی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر نہیں، وہ تو اپنے مکان میں حضور نے قیام فرمایا تھا، اس لیے کہ وہ تو صدیوں پہلے سبا بادشاہ نے خود حضور کی نیت سے بنوایا تھا. البتہ خدمت کرنے کی سعادت حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی ام ایوب کو نصیب ہوئی، یہ انہی بڑے عالم کی نسل میں سے ہوتے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ یہ سبا بادشاہ وہ ہے کہ جس نے بعض روایتوں سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ بھی یہ گئے ہیں، اور سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر غلاف اڑانے والے یہی سبا بادشاہ ہے، وہ روایت بھی آ رہی ہے. پھر مدینہ منورہ کے اوپر بھی وہ حملہ کر کے یہاں بھی ویرانی کرنا چاہتے تھے، لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے تو انہوں نے مدینہ والوں کو چھیڑنا چھوڑ دیا، اور ان کے ساتھ انہوں نے اکرام کا ادب کا معاملہ کیا. چنانچہ انہوں نے جو تحریر لکھی تھی، ابن کثیر وغیرہ نے وہ پوری تحریر کی عبارت نقل کی ہے، اس نے لکھا کہ میں آپ پر ایمان لایا، آپ کی کتاب پر ایمان لایا، آپ کے دین پر ایمان لایا، آپ کے طریقوں پر ایمان لایا، اور جو ہے میں آپ کے رب پر جو ہر چیز کے رب ہے اس پر ایمان لایا، آپ کی شریعت اسلام پر ایمان لایا، اور اگر میں آپ کے زمانے کو پاؤں گا تو میں ضرور بے ضرور آپ کی مدد کروں گا، اور نہ پا سکوں تو قیامت کے دن آپ میرے سفارش کرنا، میں آپ کی امت میں سے سب سے پہلا فرد ہوں جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور آپ کے جدے محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ایمان لاتا ہوں. اور پھر اس نے اس خط کو اخیر میں مہر لگا کے رکھ دی، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اور یوں لکھا خط کے اوپر، إِلَى محمد ابن عبد اللہ نبی اللہ و رسول خاتم النبیین و رسول رب العالمین، کہ یہ میرا خط پہنچے اللہ کے نبی محمد ابن عبد اللہ کو جو اللہ کے رسول ہے، جو نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، جو تمام عالموں کے لیے رسول بن کر کے تشریف لائے، ان کی خدمت کے اندر یہ میرا خط پہنچ جائے. اس طریقے کی تحریر انہوں نے لکھ کر کے حضور کے لیے چھوڑ دی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ تم تبا کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تبا یہ نیک صالح آدمی تھے. یہ ہے اہم خیر ام قوم تبا. بعض مفسرین نے ایک دوسری طویل روایت بھی نقل کی ہے. اس سے پہلے ایک بات سمجھو کہ تبا بادشاہ کی قوم کا تذکرہ ہوا. اہم خیرن ام قوم تبا, تبا تو نیک لیکن ان کی قوم نافرمان ہے. امام ابن کثیر کی رائے یہ ہے کہ قوم تبا سے مراد ہے قوم سبا, جس کا واقعہ سورہ سبا کے اندر ہے, کیونکہ سبا بھی یمن ہی کا شہر ہے اور تبا بھی یمن ہی کے بادشاہ تھے, اسی لیے جو قوم سبا ہے وہی تبا کی قوم ہے. اور دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ سبا الگ الگ بھلے یمن سے ہو لیکن تبا کی قوم جس کا یہاں تذکرہ ہے وہ الگ الگ, اور یہ بھی سب عرب لوگ تھے کیونکہ یمن بھی عرب ہے. البتہ فرق اتنا کہ قریش جو ہے وہ عدنانی عرب کہلاتے ہیں اور یمن کے تبا بادشاہ یہ لوگ قحطانی عرب کہلاتے ہیں. تو یہ قحطانی العرب تھے, قریش عدنانی العرب تھے. اور یہ بادشاہ جن کا یہاں آیت میں ذکر خیر ہے, ابو قریب اسعد الحمیری التبا, اس نے 326 سال تک حکومت کی. ہمیری بادشاہوں میں سب سے زیادہ طویل حکومت انہی کی رہی ہے. ان کی دو بہنیں تھیں, ایک بہن کا نام حیثہ, دوسری بہن کا نام تمابر یا تمیز تھی. یہ دونوں بہنیں بھی بڑی نیک اور صالحہ تھی. اسلامی حکومت کے زمانے کے اندر جب یمن کے اندر ایک مرتبہ کھدائی ہوئی کسی وجہ سے زمین کی, تو وہاں ان دونوں بہنوں کی قبریں نکلی, تو اس کے اندر سے دونوں بہنوں کی لاش بالکل صحیح سلامت, ذرہ برابر اس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوا تھا. اور وہاں پر جو ہے ایک چاندی کی تختی بھی ملی جس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے. یہ دونوں تبا کی بہنیں تھی. اب یہ جو تبا ہے یہ تبابعہ میں بات کہتے ہیں کہ سب سے بڑے تبع اکبر, اور بات کہتے ہیں کہ یہ تبع اوسط ہے, اور بعض نے اس کی کنیت ابو کرب, بعض نے ابو قریب بتلائی ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 900 سال اور ایک روایت میں 700 سال پہلے ایمان لائے ہیں. ان کی قوم آتش پرست تھی. روایت میں ہے کہ جب یہ ایک سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے ان کا گزر ہوا تو یہاں تبا بادشاہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, تو تبا کو بہت غصہ آیا کہ یہ بڑی زمین منحوس ہے کہ یہاں آ کر کے میرا بیٹا مر گیا. تو اس نے مدینہ کو تباہ اور برباد کرنے کا ارادہ کیا, لیکن وہاں اوس اور خزرج جو مقیم تھے ان کے ساتھ مقابلہ ہوا. تو جب جنگ ہوئی تو مدینہ کے اوس اور خزرج بڑا عجیب و غریب برتاؤ کرتے تھے کہ دن میں تو تبا کے ساتھ لڑتے تھے اور رات کو تبا بادشاہ کی دعوت کرتے تھے. اس لیے کہ یہ پردیسی لوگ تھے, ان کو کہاں کھانا پینا ملے, اس لیے رات کو کھلاتے تھے اور دن میں لڑتے تھے. تبا کو بہت عجیب معلوم ہوا کہ یہ مدینہ کے لوگ کیسے ہیں کہ دن میں ہم ان سے جنگ کرتے ہیں اور رات کو یہ لوگ ہم سے لڑائی کرتے ہیں. اس وقت مدینہ منورہ میں کچھ یہودی لوگ بھی آباد تھے, مختلف قبیلے, بنو نبیر, بنو قریظہ, بنو قینقاع. تو بنو قریظہ کے دو بڑے عالم, اس میں سے ایک کا نام کعب اور دوسرے کا نام اسد, یہ دو بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کے بادشاہ تبا سے درخواست کی کہ دیکھو تم مدینہ منورہ کی طرف گندی نظر مت کرنا ورنہ عذاب آ جائے گا. ہم کو معلوم ہے کہ یہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی ہجرت گاہ بنایا ہے, اسی لیے تم اس شہر کی طرف گندی نظر سے مت دیکھنا. وہ نبی مکہ میں پیدا ہوں گے, قریش قوم سے ہوں گے اور ہجرت کر کے یہاں آئیں گے. یہ تبا اس وقت جہاں تو ہے اس نبی کے اس سے قتال عظیم ہوگا. تبا نے کہا تو جب وہ نبی ہے اللہ کے اور آخری نبی ہے تو نبی کے ساتھ کون قتال کرے گا, تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ اس نبی کے ساتھ یہاں بڑا قتال بھی ہوگا. نبی تو آخری نبی اور سب نبیوں کے سردار, تو ان کے ساتھ قتال کون کرے گا؟ تو اس پر ان دونوں عالموں نے جواب دیا کہ ان کی ہی قوم ان سے لڑے گی. چنانچہ غزوہ بدر میں بھی قریش لڑنے آئے, احد میں بھی لڑنے آئے, احزاب میں بھی لڑنے آئے, فتح مکہ میں بھی قریشی سے لڑائی ہوئی. تو کہا کہ انہی کی قوم ان سے لڑے گی. خطبہ یہ سن کر کے مدینہ والوں کو تکلیف دینے سے رک گیا کہ بھلے میرا بیٹا مر گیا لیکن مدینہ والوں کو میں تکلیف نہیں دوں گا, کیونکہ یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے. چنانچہ ان دونوں عالموں نے, کعب اور اسد نے, اس قبضہ بادشاہ کو یہودی مذہب کی تبلیغ کی, تو اس نے یہودی مذہب کو قبول کر لیا, اور اس زمانے میں وہی مذہب حق تھا, اس لیے اس نے قبول کر لیا. ان دونوں عالموں کو قبضہ بادشاہ نے اپنے ساتھ لے لیا کہ چلو اب تم دونوں میرے ساتھ رہو. اب ایک بادشاہ کے ساتھ رہنے کا موقع ملے تو یہ دونوں تو خوش خوش چلے گئے ساتھ میں. چنانچہ یمن گئے, پھر موقع آیا تو مکہ مکرمہ گئے, اور مکہ جب پہنچے تو مکہ میں قبیلے حزیل کے بعض لوگوں نے ازراہ شفقت, شفقت کی بناوٹی تھی, بادشاہ طبہ سے کہا کہ ہم تجھے ایک گھر بتاتے ہیں جس کے اندر بڑا خزانہ ہے, اور وہ گھر ہے کعبۃ اللہ. قبیلے حزیل کے لوگوں کا مقصد کیا تھا کہ طبہ بادشاہ کعبہ کی بے ادبی کرے خزانے کی لالچ میں, اور بے ادبی کرے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ حزیل والے اس کو ہلاک کرنے کی یہ سازش کر رہے تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, خود مرے ایسی کوئی سازش کرو. اور بادشاہوں کو خزانوں کی لالچ رہتی ہے کہ بادشاہ اس کعبہ کے اندر تو بہت خزانے رکھے ہوئے ہیں, تو اس کو جو ہے توڑ پھان کر خزانے لوٹ اور لوٹ لے تو وہ تیرا کام بن جائے گا, اور ان کی نیت یہ کہ یہ توڑ پھاڑ کرنے جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا اور مر کے ختم ہو جائے گا. یہ دونوں کے دونوں عالم کعب اور اسد جو ساتھ میں تھے, اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ ایسی حرکت بالکل مت کرنا, یہ اللہ کا گھر ہے, جو بھی آدمی اس کی طرف گندی نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آتا ہے, اس لیے تو ایسا مت کرنا خزانے کی لالچ میں. تو بادشاہ کو تو ان دونوں عالموں پر بھروسہ تھا, اسی لیے اس نے ان کی بات مان لی اور کعبۃ اللہ کا بہت اکرام کیا. سب سے پہلے اسی طبہ نے جا کر کے وہاں گلاب چڑھایا اور قبیلے حزیل کے وہ آدمیوں کو قتل کروا ڈالا کہ تم مجھے مروانا چاہتے تھے, تم کا اللہ کے گھر کی بے ادبی مجھ سے کروانا چاہتے, ان کو ہی قتل کروا دیا. اور مکہ مکرمہ میں کئی دن تک قیام کیا اور وہاں احترام کے ساتھ رہا, اور 6 دن مکہ میں مقیم رہ کر 6,000 بڑے جانوروں کی اس نے قربانی کی مکہ مکرمہ کے اندر. جب یہ صبح یمن پہنچا تو چونکہ یمن کے لوگ اس زمانے میں آتش پرست تھے, ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ تو وہاں جا کر کے مومن ہو کے آ رہا ہے, اور یمن والوں کی اور مکہ والوں کی بنتی نہیں تھی, چونکہ یہ لوگ کعبہ کو اپنا مرکز مانے, یمن والے آتش پرست بنتی نہیں تھی. اسی لیے یمن کے لوگوں نے بغاوت کر ڈالی اور کہا ہے صبح تو وہاں جا کر کے اپنا دین بدل کر کے آیا ہے, لہذا ہم تجھے اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میں حق ہی کے اوپر ہوں, قوم کے ساتھ بہت بحث و مباحثہ ہوا, بالآخر ایک فیصلہ یہ کیا گیا کہ اپنے سب مل کر کے جو ہے قربانی کرے. پہاڑ کے قریب ایک آگ تھی کہ وہاں جائیں اور جا کر کے جو ہے ہم لوگ امتحان لے لیں کون حق پر ہے اور کون باطل کے اوپر ہے. چنانچہ بادشاہ اپنے ساتھ کعب اور اسعد دونوں عالموں کا لے کر کے گیا ان کے گلوں کے اندر جو ہے تورات کی تختیاں لٹکی ہوئی تھی، تورات کے نسخے، اور پوری آتش پرست قوم بھی آئی. یہ دونوں کے دونوں عالم اس تورات کی تحریر کی برکت سے بہت عافیت سے گزر کر کے آپ کو پار کر گئے، ان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی. اور پھر وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بت پرستوں کے آگ پرستوں کے مکانات جلا کر کے راکھ کر دیے. اور پھر آگ واپس آ کر کے وہ اپنی مخصوص جگہ کے اوپر رک گئی. اس کے بعد قوم طبع کے جو بچے کچھ لوگ تھے وہ سب کے سب یہودی مذہب کو قبول کر کے داخل ایمان ہو گئے. تو اہم خیر ام قوم طبع، طبع تو بڑے نیک بادشاہ لیکن ان کی قوم آتش پرست تھی. والذین من قبلہم اہلکناہم بذنوبہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو لغو اور بیکار پیدا نہیں کیا. وما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے ایک حق مقصد سے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری قدرت ہماری وحدانیت کو پہچان لیوے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر لوگ حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن یعنی قیامت کا جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے اس میں ان سب کے سب لوگوں کو اس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس میں ان سب کے سب لوگوں کو حاضر کیا جائے گا. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، اس دن کوئی قریبی دوست کوئی قریبی رشتہ دار کسی کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. دیکھو دنیا کے اندر کتنی ہی قرابت اور دوستی اور رشتہ داری ہوگی، کتنی ہی پکی دوستیاں ہوگی، کتنی بھی نزدیک کی رشتہ داریاں ہوگی، قیامت کے دن کوئی کسی کو عذاب دور کرنے کے کام میں مدد نہیں کر سکے گا. اور بعض نے مولا نم مولا سے مومن اور کافر کو مراد لیا ہے کہ کوئی ایمان والا کسی کافر کی قیامت کے دن مدد نہیں کر سکے گا، حالانکہ مومن اور کافر کے درمیان دنیا میں کتنی بھی رشتہ داری ہو، دوستی ہو، تعلق ہو، محبت ہو، سب کچھ ہو، لیکن کوئی مومن کسی کافر کی آخرت میں مدد نہیں کر سکے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. تو کوئی کسی کے کام بھی نہیں آئے گا، کسی کی مدد بھی نہیں ہوگی. إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ، مگر جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے. اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست غالب ہے، کافروں سے انتقام لینے کی قدرت رکھتے، ایمان والوں کے اوپر رحم کرنے والے ہیں. اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ، یقیناً زقوم کا درخت، یہ بہت کڑوا درخت ہوتا ہے، تہاما کے اندر ہوتا ہے، اور یہ درخت اللہ تعالی جہنم کی آگ میں بھی اگائیں گے. یہ زقوم کا جو درخت ہے یہ اس کو ہمارے یہاں کھوڑ بھی کہا جاتا ہے، اور ہماری گجراتی زبان میں بھی اسی نام سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کھوڑ کہتے ہیں اس کو. اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، کڑوا ہوتا ہے، اس میں سے بدبو بھی نکلتی ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. بعض زقوم کے درختوں کے اوپر پھل بھی لگتے ہیں، جو پھل کھائے جاتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، باقی نفس سے اس کا جو درخت ہے وہ تو بہت کڑوا، کانٹے دار، بدبودار، اور اس کی بہت ساری انواع اقسام ہیں. ہماری یہاں بھی جو صحرائی علاقے ہیں وہاں یہ جو ہے زقوم کے درخت ہوتے ہیں، اور الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں، کوئی لمبے لمبے ہوتے ہیں، کوئی چوڑے ہوتے ہیں، کوئی تربوز کی طرح گول ہوا کرتے ہیں. یا وگئی میں بوٹانیکل پارک ہے، اس بوٹانیکل پارک کے اندر وہاں ایک پورا ڈپارٹمنٹ شعبہ الگ ہے جس کے اندر زقوم ہی زقوم ہے، خالص زخم مختلف قسم کے تقریباً 35 کے قریب اس کی اقسام ہے وہاں پر زخم کی, تو اس میں عجیب عجیب قسم کے زخم رکھے ہوئے ہیں. ان شجرۃ الزقوم یقیناً زخم کا درخت. علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر نقل کیا ہے کہ دنیا کے اندر جس آدمی کے دل کے اندر دنیا کی ہرس اور لالچ ہوگی, یہی دنیا کی ہرس اور لالچ آخرت کے اندر زخم کی شکل کے اندر سامنے آئے گی. ان شجرۃ الزقوم, ایسے اس کی بعض اقسام مفید بھی ہے, بلغم اور ریا اور درد جوڑ کے, جوڑ کا درد, ہرکن نسا کی بیماری, اس کے لیے اس کا تیل مفید بھی ہوتا ہے. اس کو حکیم لوگ پہلیلت القابولی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. دیکھو یہ جتنے درخت اور چیزوں کے نام ہیں نا, یہ حکیموں کے نام بدل جاتے ہیں اور ہمارے عرف کے اندر نام الگ ہوتے ہیں, دو الگ الگ نام ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کا نام اہل القابولی کہا جاتا ہے, لیکن خود دوا بنانے مت بیٹھ جانا. طعام الاثیم, یہ گنہگاروں کا آخرت کے اندر کھانا ہوگا. اور بربری زبان کے اندر یا حبشی زبان کے اندر زخم کا لفظ چھوارے اور مکھن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو جہل نے مذاق اڑائی اور چھوارے اور مکھن لے کر آیا اور آ کر کے لوگوں سے کہا کہ لو لو زخم کھاؤ, اور زخم یعنی چھوارے اور مکھن کا مرکب کھاؤ, یہی وہ زخم ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ڈراتے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور زخم کے بارے میں ان کو بتایا گیا کہ دیکھو دنیا کا زخم تمہارے لیے کھانا مشکل, تو جہنم کا زخم تو کتنا خطرناک ہوگا. ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے, اگر زخم کی ایک بوند زمین پر چھا دی جائے تو سارے دنیا والوں کی زندگی کڑوی بن جائے. پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کا کھانا ہی زخم میں ہوگا اور زخم کے سوا کوئی چیز ان کے کھانے کے لیے نہیں میسر ہوگی. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, یہ بڑے بڑے گنہگاروں کا کھانا ہوگا, ان کی غذا ہوگی اور جہنم کے اندر وہ ان کو کھلایا جائے گا. دوسری چیز ان کے لیے یہ بھی مستبعد کی عقل سے دور کہ بھائی آگ میں پودا کیسے اگے, تو آگ کے اندر بھی درخت کا اگنا ممکن ہے. اس کے بہت سے شواہد جو ہے ماہر نباتیات نے لکھے. چنانچہ معرف الادریس, معرف القرآن ادریسی, مولانا ادریس صاحب کاندھلوی والے, اس میں انہوں نے بھی ایک شہادت نقل کی ہے کہ اس طرح کا ایک درخت ہوتا ہے جس کے اندر سے آگ کی چنگاریاں برآمد ہوتی ہے اور وہ درخت ہرا بھرا ہے. اور شاید پہلے بھی میں نے بتلایا تھا کہ وہاں نیوزی لینڈ کے اندر روٹوروا کر کے ایک جگہ ہے, وہاں 10 کلومیٹر مائل کے احاطے میں, 10 میل کے احاطے میں آگ کے اندر یعنی گرم گرم کھولتا ہوا پانی, دھواں اور آگ کی دراڑ کی آوازیں, یہ سب ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں ہرے ہرے درخت اگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جو اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر اس طرح آگ اور گرم پانی کے اندر ہرے درخت اگا سکے, وہ جہنم کے اندر بھی درختوں کو اگا سکے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, گنہگاروں کا کھانا ہوگا. فالمحل, یہ سیاہ زیتون کی جو تلچھٹ ہوتی ہے, دیکھو جب تیل کو گرم کیا جاتا ہے تو نیچے کچرا جمع ہو جاتا ہے, اس کو تلچھٹ کہتے ہیں, کالے کالے رنگی. ایک تو محل اس کو کہتے ہیں, دوسرا محل کا معنی آتا ہے پگلی ہوئی دھات, پگلی فل بطون, جو پیٹ کے اندر بھی جا کر کے جوش مارے گی. دیکھو بعض مرتبہ ہم لوگ کوئی گرم غذا کھا لے گئے تو کہتے ہیں پیٹ میں بہت گرم لگ رہا ہے, بہت اثرات دبایا تھا تو بہت چٹکی اندر بھی گرم گرم لگ رہا ہے. تو ایک غذاؤں کی تاثیریں ہیں. تو جب وہ لوگ زکوم کو کھائیں گے اور ایسی گرم گرم کھولتے کھولتے پانی کو پیئیں گے تو اس کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر بھی وہ جوش مارے گا. کغلی الحمیم یعنی کھولتے سخت گرم پانی کی طرح. خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے زبانیاں, زبانیاں جہنم کے فرشتوں کا نام ہے, ان کے گروپ کا نام ہے. سند الزبانیاں, اے زبانیاں تم اس مجرم کو پکڑو اور پکڑ کے زبردستی گسیٹ کے جہنم کے اندر لے جاؤ سختی سے. الى سواء الجحیم, جہنم کے بالکل بیچ میں لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم, پھر اس کے سر کے اوپر سے گرم گرم اکھڑتا پکڑتا پانی ان کے اوپر ریڑ دو, ڈال دو اس کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی. اور اس کو کہا جائے گا اللہ کی طرف سے ذق انک انت العزیز الکریم, عذاب کا مزہ چکھ. دنیا میں تو بہت بڑا بنتا تھا, بہت باعزت تھا, بہت بڑے مرتبے والا کہلاتا تھا, کیونکہ ابو جہل یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ مکہ کی ان پہاڑیوں کے درمیان میں سب سے زیادہ باعزت میں ہوں, سب سے زیادہ عزت اکرام میں ہی ہے, میں سب سے بڑا رئیس ہوں. کا دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا کہتا تھا نا, اب کیا کہ جہنم کا عذاب. انک انت العزیز الکریم, ان ھذا ما کنتم تمترون, یقیناً یہ وہی عذاب ہے. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, یقیناً وہ عذاب ہے جس کے بارے میں ہم لوگ دنیا میں شک میں پڑے ہوئے تھے اور اس عذاب سے ڈرتے نہیں تھے اور ایمان تم لوگ لاتے نہیں تھے. اب کافروں کا تذکرہ ہوا تو مقابلے میں مومنوں کا تذکرہ. ان المتقین فی مقام امین, یقیناً تقویٰ والے جو ہے ایسی مجلس میں ایسے مقام میں ہوں گے کہ اس کے اندر بہت امن سے ہوں گے, کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی خوف نہیں, اور آرام کے ختم ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں. بہت عافیت سے جنت کے اعلیٰ مقامات کے اندر ہوں گے. فی جنات و عیون, باغیچوں میں اور پانی کے چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق, باریک اور گھارا ریشم وہ جنت کے اندر پہنیں گے, کبھی باریک کبھی گھارا. اور بیڈ روم میں باریک گھارا ہے تو گھارا, مختلف موقع پر مختلف قسم کی ریشم وہ لوگ پہنیں گے. دنیا میں حرام, وہاں ان کو عزت سے پہنائے جائیں گے. متقابلین, ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. دنیا میں تو جب کسی سے تیرا کا آنکڑا ہو جائے تو یوں کر کے منہ پھرا دیتے ہیں, اسی طرح منہ بھی کر کے دیکھنا گوارا نہیں کرتے. وہاں کوئی جنتی کسی سے ناراض نہیں ہوگا, کسی سے اعراض نہیں کرے گا, کسی سے منہ نہیں پھرائے گا. لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے منہ کر کے ہوں گے. اور بعض نے یہ تکلف دوستی سے اس کو کنایا مانا ہے کہ وہاں سب کے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف گہری دوستی ہو جائے گی. متقابلین, کذالک زوجناہم, کذالک وزوجناہم بحور العین, اسی طریقے سے ہم ان کی شادیاں کرائیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی سفید حوروں کے ساتھ. اب یہ جو لفظ زوجنا آیا تو اس پر مفسرین نے ایک مسئلہ کھڑا کیا, کیا واقعتاً جنت کے اندر حوروں کے ساتھ نکاح ہوں گے؟ تو بعض حضرات تو ظاہری لفظ پر گئے کہ ہاں وہاں پر بھی نکاح ہوگا. دیکھو اتنی بات تو روایتوں میں صراحتاً ہے کہ جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا حضرت مریم کے ساتھ, حضرت آسیہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا. یہ تو روایت میں ملتا ہے, امرأت فرعون حضرت آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سے. تو نکاح کا نفس ثبوت تو ملتا ہے. اب دوسری حوروں کے ساتھ عام مومنین کا, تو بعض حضرات نے زوجنا کو ظاہر پر اطلاق کر کے تزویج ہی کا معنی مراد لیا ہے کہ وہاں باقاعدہ نکاح ہوں گے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ جوڑ سے مشتق ہے, نکاح تو نہیں ہوں گے لیکن مومنوں کو حوروں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. اس لیے کہ جنت وہ احکام کی جگہ نہیں ہے کہ وہ آدمی مکلف ہو احکام کا کہ جب نکاح کرے تو ہی حلال ہو, وہ تو احکام سے بالا تر مقام ہے. اللہ تعالیٰ جن حوروں کو جن جنتیوں کے ساتھ جوڑ دیں گے وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے. فذلک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاتحۃ آمنین. چنانچہ یہ جو ابھی آیت گزری انک انت العزیز الکریم, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے ملاقات کی اور فرمایا ابو جہل سن, میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے یوں کہوں اولا لک فاولا, تو بہت عزت کے عزت دار ہونے کی ڈنگے مارتا ہے کہ میں بہت بڑا عزت دار ہوں اس مکہ کے اندر. تو سن اللہ فرماتے اولا لک فاولا, بڑی تباہی تیرے لیے, بڑی تباہی تیرے لیے, ہلاکت تیرے لیے. تو ابو جہل نے اپنا ہاتھ کپڑے سے اتارا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اور تیرا ساتھی یعنی اللہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو جانتا ہے اس بتحا کے تمام باشندوں میں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں سب سے زیادہ بزرگ اور عزت والا ہوں. آخر بدر کے اندر وہ مارا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا اور اس کے زبانی دعوے کے اوپر آر دلائی اور آخرت میں فرمایا گیا ذک انک انت العزیز الکریم, یہ اس کو آخرت میں بدر میں مرنے کے بعد کہا گیا. اب یہ جو جنت کے کپڑوں کا یہاں تذکرہ آیا سندس اور استبرق, تو اس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کے کپڑوں میں سے اگر کوئی کپڑا آج دنیا کے اندر کوئی پہن لے تو اس کے دیکھنے والے بے ہوش ہو جاوے, کوئی اس کو برداشت ہی نہیں کر سکے, ایسی اس میں چمک دمک برق و زرق ہے کہ دیکھنے والے ہی بے ہوش ہو گئے. علامہ صابونی نے نقل کیا ہے کہ جنتی آدمی جنت کے اندر جو لباس پہنیں گے وہ ایسے عجیب و غریب ہوں گے کہ تھوڑی دیر میں تو 70 کلر بدل جائیں گے اس کے, ابھی یہ کلر پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ بڑا بڑ وہ کلر کو بدلتے ہوں گے, ایسے کپڑے جنتی لوگ کو اللہ تعالیٰ پہنائیں گے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ مٹی سے نہیں بنائی گئی, انسان مٹی سے بنا, یہ حور وہ تو زعفران سے بنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا تخلیقی قیام مشک کافور اور زعفران سے کیا ہے, مشک کافور اور زعفران تین چیزوں سے ان حوروں کو بنایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ جنت کی حوریں سمندر کے اندر تھوک دے تو اس کے لعاب دہن کی مٹھاس سے تمام کھارے سمندر میٹھے ہو جاوے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان ایک مرتبہ نکال کر کے دکھا دے تو ساری دنیا دیوانی ہو جاوے, اور اگر حور اپنی اوڑھنی ہٹا دے اور سورج کے سامنے آ جاوے تو سورج اس کے سامنے کیسا معلوم ہوگا, جیسے کہ کوئی بتی ہے مثلا چراغ یا بلب جو بجھ گیا ہو اور اس بجھے ہوئی بتی کے سامنے سورج آ جائے, ایک بلب جو ہے وہ بجھ گیا خراب ہو گیا اور اس کو تم چمکتے سورج کے سامنے زوال کے وقت پر رکھ دو تو اس بیچارے بجھے ہوئے بلب کی کیا حیثیت ہے چمکتے ہوئے سورج کے سامنے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حور اپنی ایک ہتھیلی نکال دے تو چمکتا سورج اس کے سامنے بجھی ہوئی بتی کی طرح ہو جائے, بجھی ہوئی دیوے اور بجھے ہوئے بلب کی طرح ہو جائے اور اس کے سامنے حور کی چمک آ جائے اور اس آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام فضا جو ہے اس کی چمک سے جھلک اٹھے اور سب جگہ روشنی روشنی ہو جائے. اسی لیے تو روایتوں میں ہے کہ جنتی اس جنت میں جا کر کے پہلے تو اور کو دیکھنے میں لگ جائیں گے. آگے کی بات تو سواد میں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. وہ اس جنت کے اندر میوے منگوائیں گے کہ لاؤ فلانا آمینین, یعنی وہ ختم نہیں ہوگا اور میوے کے نقصان سے بھی اطمینان ہوگا. دنیا میں تو پھل کھانے سے پہلے پوچھنا پڑتا ہے اس کی تاثیر کیا, گرم تو نہیں پڑے گا نہیں, ٹھنڈا تو نہیں پڑے گا نہیں, نزلہ تو نہیں ہو جائے گا نہیں, وہاں ایسا کوئی ٹینشن نہیں, خالص جانے کا اور ختم ہونے کا بھی کوئی ڈر نہیں. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, اور وہاں کسی کو موت کا مزہ چکھنا نہیں ہے, بس پہلی مرتبہ جو موت آ گئی بس وہی موت. کون سی پہلی مرتبہ کی؟ دنیا کی. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھڑکتی آگ کے عذاب سے بچا لیا. فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ, یہ آپ کے رب کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہوگی. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے اوپر آسان بنا دیا, آپ کی زبان عربی, مخاطبین عربی, تاکہ اس کو سمجھنا آپ کے ذریعے سے لوگوں کو آسان ہو جائے. لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کرے اور ایمان میں داخل ہو جائے. فرتقب انہم مرتقبون, آپ بھی انتظار کیجئے, یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے اور ان کا دین مٹ جائے, اور آپ انتظار کیجئے کہ ان کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الجاثیہ.